الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ الله رب العزة نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب کون سی دلیل ایسی باقی رہ گئی ہے جس کے بعد تم ایمان لاؤ گے. یعنی اللہ نے تمام جتنی دلیلیں انسان کے ایمان لانے کے لیے لازمی تھیں وہ تمام کے تمام دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پورے کر دیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. تو مکمل کرنے کے بعد اگر اب کوئی شخص ایمان نہ لائے اللہ کے اوپر یا اللہ کے اوپر یقین نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ شکوے کے طور پہ جیسے کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ میں آپ سے اتنی محبت اور خدمت کرتا ہوں آپ میری بات کیوں نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ بھی شکوہ فرما رہے ہیں کہ فبأي حدیث بعده یؤمنون، اب کون سی دلیل اور کون سی حجت باقی رہ گئی ہے کہ تم اب بھی ایمان نہیں لاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام دلائل تمام حجتیں پوری فرما دی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب ایمان لاؤ. دادا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نبی بھی نہ بھیجتا، کوئی کتاب بھی نازل نہ فرماتا، تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین اور آسمان بنایا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کو بنانے والا کوئی موجود ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. دادا نے اس کی ایک عجیب مثال بھی فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے، بالکل جنگل ہے، اس کو پیاس لگی ہے، یہاں تک کہ چلتے چلتے جنگل کے اندر اس کا زیادہ راہ جو بھی کھانے پینے کا سامان کپڑا لگتا سب کچھ گم ہو گیا، پیسے بھی گم ہو گئے. تو میں اچانک بھوک کی حالت میں وہ شخص اضطراب کی حالت کے اندر ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا سامان کسی طرح مل جائے، نہیں ملتا. اچانک دیکھتا ہے کہ ایک اچھا بہترین مکان بنا ہوا ہے، جب اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس مکان کے اندر بہترین کھانے لگے ہوئے ہیں. پہلے وہ نہاتا ہے، نہا کے کپڑے بدلتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، پھر آرام کرتا ہے. میں آرام کر کے نکل جاتا ہے باہر، دربان اور چوکیدار سے پوچھتا نہیں ہے کہ کس کا ہے، باہر نکل جاتا ہے. فرمایا یہ شخص کون ہوگا؟ بولو بھائی کیا کہیں گے شخص کو کہ بے عقل ہے کہ جس نے تیرے لیے اتنا انتظام کیا کم سے کم اس کا شکریہ ہی ادا کر دیتا، اس سے پوچھ ہی لیتا دربان سے کہ یہ گھر بنانے والا کون شخص ہے جس نے اس گھر کو بنایا اور میں آ کر کے یہاں پر میں سویا بھی، کھایا بھی، پیا بھی. تو فرمایا نافرمانی نہ کرے بلکہ اس سے سوال کر کے شکریہ ادا کر دے. تو فرمایا اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نازل نہ فرما دے، نہ اللہ سے نبی آتا نہ کتاب آتی، تو بھی فرمایا زمین و آسمان کو دیکھ کر کے انسان کو سمجھ میں آ جاتا کہ اس کا بنانے والا کوئی اور ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے جو اس کو چلا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. نظام الہی دیکھے کہ انسان ایک نظام بناتا ہے، ایک دن بناتا ہے، اگلے دن توڑ دیتا ہے. حالانکہ پوری دنیا کے اگر جتنے عقل مند انسان ہیں وہ بھی ایک نظام بنا کر کے اس کے اوپر جمع ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس نظام میں رد و بدل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں حال بھی ہے، ماضی بھی ہے اور مستقبل بھی ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور بندے کے ذہن میں صرف ماضی کا تو اس کو علم ہے لیکن حال اور استقبال یعنی ابھی جو وقت گزر رہا ہے اور آنے والا جو وقت ہے اس کا علم اس کو نہیں ہے. لہذا وہ جو بنائے گا نظام، اس نظام میں یہ خرابی ہوگی کہ جب آنے والے حالات اس کے نظام کے موافق نہیں ہوں گے تب وہ اس کو اپنے نظام کے اندر لازمی تبدیلی کرنی پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے. اسی لیے خلافت کو جو فرض کیا کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہو اور مسلمانوں کے اندر اسلامی نظام رائج ہو, جو اہل کفر نے ہمارے اوپر جو نظام نافذ کیا وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہر تیسرے دن اس کے اندر خود تبدیلی کر دیتے ہیں کہ آج جی اجلاس ہوا اس کے اندر یہ تبدیلی ہو گئی, اس شیخ کو نکال دیا گیا, اس شیخ کو داخل کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے, اور جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کبھی کسی نے نہیں سنا کہ سورج خراب ہو گیا یا چاند خراب ہو گیا. یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام وضع فرمایا ہے اس نظام کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی ہو نہیں, وہ نظام جیسا چل رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا ہوگا, کفر اسلام کے اوپر ٹوٹا پڑا ہے, مسلمان مظلوم ہیں پوری دنیا کے اندر. تو وہی بات ہے, وہ مکرو وہ مکر اللہ, اللہ خیر الماکرین. وہ بھی اپنا مکر کر رہے ہیں لیکن تدبیر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی غالب ہوگی. احد کے اندر بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. احد میں مسلمانوں کی نظر اپنی کثرت تعداد پہ پڑ گئی کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں, جب 313 تھے جب نہیں ہارے, آج تو ہم ہزار ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر ہٹی, ظاہر پر نظر پڑی, 70 صحابہ وہیں شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہیں شہید ہوئے احد کے اندر. تو جس وقت انسان کی نظر, جو نظام انسان بناتا ہے اگر وہ نظام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق انسان اگر چلے تو انسان کو کبھی پریشانی نہ ہو. لیکن انسان اپنے لیے جو نظام بناتا ہے, اپنے لیے چاہتا ہے کہ ہر طرف امن ہو, سکون ہو, راحت ہو, کوئی چاہتا ہے کہ بھائی اس شہر میں بدامنی ہو؟ بولو بھائی, کوئی چاہے گا؟ کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میرے پیارے کو کوئی مار کے چلا جائے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے, لیکن اس نظام کو لانے کی کوشش نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم فرمایا. اگر وہ نظام آ جائے تو آج سارے حالات درست ہو جائے. مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اسلام سے پہلے صحابہ کے حالات اور اہل مکہ کے حالات بھی یہی تھے کہ وہ خون قتل کرنا اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے تھے کہ میں نے اتنے قتل کیے, میں نے اتنے قتل کیے, اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. پھر اللہ کے اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اپنے نبی کو مبعوث فرمایا مکے کے اندر. تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی, وہی قبائل جو آپس کے اندر ایک دوسرے سے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے, وہی قبائل آپس کے اندر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں. یہ کس کی برکت تھی؟ یہ صرف اسلام کی برکت تھی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اہل یورپ کی اقتدا کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, ہماری کامیابی اہل یورپ کی اقتدا کے اندر نہیں ہے, ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کی اقتدا کے اندر ہے. ہم اللہ اور اس کے نبی کی اقتدا کریں, اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے کھول دیں گے. اور بعض لوگ, یہ بھی میں سنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب اس وقت کفار کو کہاں علم ہے کہ اسلام کیا ہے, لہذا دعوت و تبلیغ فرض عین ہے. دعوت و تبلیغ فرض نہیں ہے, مستحب کے درجے میں. کیونکہ آج کس کافر کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے, بلکہ مسلمانوں کو کم علم ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے, کفار کو زیادہ علم ہے. برطانیہ کے اندر فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ وہ ان کے نظام کے اندر موجود ہے. اگر ان کے نظام میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ کو کھول کر اس مسئلے کو دیکھ کر اور اس کو اپنے مطابق بنا کر نافذ کر دیتے ہیں. تو آج ہم سے زیادہ کفار کو علم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, اگر ہم نے دعوت و تبلیغ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا گربان پکڑے گا. اللہ تعالیٰ گربان نہیں پکڑے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسلام کو اس طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے سے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے. آئی لوگ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ نہیں مولانا یہ کیا چیز ہے, آپ مدارس سے لا رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے خانقاہوں میں بیٹھے ہیں, دعوت میں, دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے. دعوت و تبلیغ کا کام صرف مستحق کے درجے میں, اس سے بڑھ کر نہیں ہے. فرض عین تو کسی صورت میں ثابت نہیں ہے. اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو آ جائے ثابت کرے سامنے, قرآن لیا ہے, حدیث لیا ہے سامنے, ثابت کرو کہ کہاں دعوت و تبلیغ فرض عین ہے. لیکن جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ دیا, اس کو بھلا بیٹھے. جب کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. اللہ نے کیا فرمایا, جس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرض فرما رہے آج ہم اس فرض کے تاریخ ہو رہے ہیں. فرمایا قتال کو تم پر میں فرض کر رہا ہوں, حالانکہ کیا ہوگا, اللہ نے فرمایا وهو کرہ لکم, تم اس کو ناپسندیدہ سمجھو گے. کون کہتا ہے کہ اپنی جان دے دوں گا, میں اتنی آسانی تھی. انسان دس دفعہ سوچتا ہے, لیکن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا عشق ہوتا ہے, اس کے لیے جان دینا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے اپنی جان دینا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں عشق و محبت کی چیزیں ہیں. اور یہ سب چیزیں کہ فلاں چیز فرض ہے, ایک چیز کو لے کر کے بیٹھ گئے, ایک چیز کو لے کر مت بیٹھو. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ خالی ایک چیز کو لے کر کے بیٹھ گئے اور اسی کو پکڑ لیا لازمی. بار بار پیچھے سے مت آؤ. ایک چیز کو لے کر کے بیٹھ گئے, اسی چیز کے اوپر دیکھ لیا کہ اس کو لازم پکڑ لیا کہ اگر یہ کام کیا تو ٹھیک, اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ نے دنیا میں کیا کیا. خانقاہ بھی ضروری, مدارس بھی ضروری, جہاد بھی ضروری, تبلیغ بھی ضروری, امت کی اصلاح بھی ضروری, یہ تمام چیزیں علماء کا کام ہے. یہ ضرورت کس کی ہے بھائی؟ آواز تیز کرو, تھوڑی آواز تھوڑی تیز کرو. یہ کیا ہے؟ یہ علماء کے ذمے لازم ہے کہ ان تمام چیزوں کی طرف امت کی رہنمائی کریں. جو حالات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں بیان فرمائی, ان تمام چیزوں کو امت کے سامنے رکھے تاکہ امت کو معلوم ہو کہ ہمارے لیے کیا ہے, ہمیں کس چیز پر کس وقت کیا عمل کرنا ہے. بعض حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام جب شروع کیا اور حضرت کا انتقال ہونے لگا, تو حضرت انتقال سے کچھ عرصہ قبل حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین دہلی کے اندر سے مرکز میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. خادموں نے کہا کہ حضرت بہت سخت بیمار ہیں اور سو رہے ہیں, لہذا ملاقات نہیں ہو سکتی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس آنے لگے. حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی تو بتایا خادموں نے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے آپ کی عیادت کے لیے, لیکن آپ سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, لہذا ہم نے منع کر دیا. حضرت نے فرمایا جاؤ بھاگ کے بلا کر کے لے آؤ. خادم گئے, دوبارہ بلا کر کے لے آئے. حضرت مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, یہ مفتی اعظم پاکستان کا قول ہے, کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام میں جو کر رہا ہوں کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. استدراج جس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر, کہیں اللہ تعالیٰ مجھے استدراج تو نہیں دے رہے, ڈھیل تو نہیں دے رہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت آپ بالکل بے فکر رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو ڈھیل دیتے ہیں سنت سے بھی من حیث لا یعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں ڈھیل دیتا ہوں اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری رسی لمبی ہو رہی ہے. آج جو ظلم کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, مسلمان مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق کے راستے پر ہیں, اور جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کی طرف چاہے تھے. تو اللہ تعالیٰ جس دن رسی کی حصہ ہے, اللہ کی لڑکی کیا ہے؟ بے آواز ہے. اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے, آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیں, فرعون نے کتنا ستایا, کتنا تنگ کیا, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اے موسیٰ جب ہم نے فرعون کو خرچ کیا تو آپ دیکھ رہے تھے اس وقت، کیونکہ جس دریا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی راستہ ہی نہیں تھا نکلنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر اتر گئے، اللہ نے راستے بنا دیے، سات راستے بنے تھے، سات راستے. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر رحمانی کے اندر کہ ہر راستہ ایسا تھا کہ ایک گروہ اس میں داخل ہوا، ایک اس میں، ایک اس میں. تو فرمایا کہ ہر راستے کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کھڑکی بنا دی تھی کہ یہ بھاگنے والا وہ دیکھ رہا تھا کہ برابر والا بھی جا رہا ہے. جب فرعون نے دیکھا کہ اتنا بڑا راستہ، اس نے کہا ارے میں بھی اس کے اندر گھس ہی جاؤں گا کسی نہ کسی طرح. در اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے نکل گئے، فرعون گیا، اللہ نے اسی دریا کو بند کر دیا اور غرق کر دیا فرعون. تو اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو انسان یہ نہ سمجھے کہ ڈھیل لمبی ہے، اب میں جو جی چاہے کروں. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما کہ میری بات کو مان لے. لیکن 950 سال کی دعوت کے بعد جب اللہ نہیں مانے، تب حضرت موسیٰ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اب یہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح آپ اپنی کشتی تیار کیجئے، میں ان کو غرق کر دوں گا. جب کشتی تیار کی تو لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کتنے حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں، کہہ رہے یہ پاگل ہو گئے، دیکھو یہ کیا چیز بنا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ چیز بنا رہا ہوں جس کا احساس تمہیں ابھی نہیں. دادا نے ارشاد فرمایا کہ جب کشتی بن گئی تو ان ظالموں نے، جب رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. تو اس کشتی کے اندر آ کر پخانا کرنا شروع کر دیا سب نے، یہاں تک کہ وہ کشتی پخانے سے بھر گئی. دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کی جس کا علاج ان کے اطباء اور حکما کے پاس نہیں تھا. تو ایک دن ایک شخص جب حاجت کے لیے بیٹھا اس کشتی کے کنارے پر، تو بس ہوا چلی اور وہ اندر گر گیا اس گندگی کے ڈھیر میں. لیکن جب نکلا تو اس کی تمام بیماری جو جسم کے اوپر تھی وہ صحیح ہو گئی تھی. جب صحیح ہو گئی تو وہ بھاگا قوم کی طرف، اس نے کہا اس بیماری کا علاج میں نے ڈھونڈ لیا، علاج نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود ہے. تو دادا نے فرمایا کہ انہوں نے اتنا دھویا کشتی کو کہ دھو کر کے پوری کشتی صاف کر کے اپنے جسم پر مل لی کہ کوئی بیماری کا نشان باقی نہ رہے. تو فرما اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد، اولیاء کی مدد اس طرح فرماتے ہیں کہ جب عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو پخانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، پخانے سے شفا ہوتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وادی بیضا، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، تھوڑی سی ڈھلان ہے وہاں پر، اس کو وادی بیضا بھی کہا جاتا ہے، وادی جن بھی کہا جاتا ہے. وہاں آپ گاڑی کھڑی کر دیں اور گاڑی کو بند کر دیں، گاڑی خود بخود مدینے کی طرف چلنی شروع ہو جائے گی، اور معمولی رفتار سے نہیں. میں نے اس دفعہ خود یہ دیکھا کہ 120 کی رفتار سے چل رہی تھی خود بخود، کچھ بھی نہیں. تو پھر وہاں کے ایک مجھے عالم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے کہ ہمارا سردار بیمار ہو گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹنی دی کہ لے جاؤ اس کا دودھ پلاؤ، تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا. وہ لے گئے اونٹنی کو، دودھ پلایا، سردار ٹھیک ہو گیا. جب واپس آنے لگے اور وادی بیضا تک پہنچے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اونٹنی واپس ہی کیوں دے، اس کے دودھ میں جب اتنی شفا ہے. تو انہوں نے اس کو واپس کھینچنا شروع کیا اور اونٹنی نے ان کو کھینچنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی میں اتنی قوت دے دی کہ وہ کھینچ رہے تھے لیکن اونٹنی خود بخود مدینے کی طرف جا رہی تھی. تو کہا کہ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اندر ایسی قوت رکھ دی کہ جو چیز، اچھا الٹا کر دیں اس کے برعکس، کہ اگر آپ اس راستے پر مدینے کے طرف جانے کے لیے کھڑے ہو تو گاڑی خود بخود چلے گی، اور مدینے سے باہر جانے کے لیے کھڑے ہو تو گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی. تو کہا وہ اونٹنی خود بخود چلتی ہوئی گسرتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز عطا فرمائے, یہاں تک کہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ایک قبیلے کے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں یہ بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا اونٹ کا پیشاب فلاں چیز کے اندر ملا کر کے پیو تو میں شفا ہو جائے گی. بعض زائدوں نے کہا کہ دیکھو اونٹ کا پیشاب پینا بھی تو جائز ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو حکم دیا تھا. میں ظالم حدیث تو پوری پڑھ, ان کی بیماری تھی اور اللہ کے نبی کو علم تھا کہ اسی سے شفا ہوگی, حکم نہیں دیا تھا کہ عمومی حکم ہے کہ سب پیشاب پیو, یہ مخصوص تھا اس قبیلے کے ساتھ. اور یہ حکم مخصوص تھا کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آج ایک عام بیماری اور ہو گئی ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں, دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے اوپر ایک ڈالی توڑ کر کے وہ لگا دیتے ہیں. بھائی یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک قبر پر سے گزرے اور اس قبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈالی توڑی اور وہ لگا دی. تو حدیث پوری پڑھے آدمی, جتنی مطلب کی حدیث ہوتی ہے انسان اتنی لے لیتا ہے, بقیہ اس کا سیاق و سباق چھوڑ کر اپنے مطلب کی نکال کر اس کو اپنے موافقت میں کر لیتا ہے. پوری حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, وہاں پر قبر کے پاس سے گزر رہے تھے وہیں رک گئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اے صحابہ اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے, یہ اس وقت سخت ترین عذاب کے اندر ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر کے لے آؤ. وہ لے آئے توڑ کر کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹہنی کو اس قبر کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ سے دعا کرتا ہوں جب تک یہ ٹہنی سر و تازہ رہے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو کم کر دے. اب کیا ہے؟ اب یہ رسم چل پڑی. کیا آپ کو علم ہے کہ اس کو اندر لازمی عذاب دیا جائے گا؟ بولو بھائی, جب نیک انسان نیک گمان کر کے دخل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے, ایک طرف تو نیک گمانی کر رہے ہو کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما, دوسری طرف کیسی بدگمانی کر رہے ہو کہ اس کے اوپر درخت کی ڈنڈی گاڑ رہے, ٹہنی لگا رہے ہو. کیوں بھائی؟ کیا آپ کے علم ہے کہ اس کو آزاد کیا جا رہا ہے اندر؟ بولے بھائی, کسی کا علم آ سکتا ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام بات کہیں سے کہیں چلی گئی, حضرت نوح علیہ السلام کشتی صاف ہو گئی, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی. کس کو؟ اپنے بیٹے کو. کہا اے بیٹے ایمان لیا. اس نے کہا ابا اگر اللہ کا عذاب آیا تو میں پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. تو میں بیٹا اللہ کا عذاب وہاں نہیں بچ سکے گا. جب عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو پھر جس کو جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے, پھر اس کے بعد پہلے دعوت دی پھر اس کے بعد دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح آپ اس کے بارے میں سوال مت کیجئے کیونکہ یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل کیا ہے؟ نیک عمل نہیں ہے. لہذا حضرت نوح نبی ہوتے ہوئے 950 سال تک دعوت دیتے رہے لیکن ان کے بیٹے کے مقدر میں نہیں لکھی تھی دعوت, لہذا وہ دعوت ان کے بیٹے نے قبول نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دی. نبی اور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کتنا سمجھایا خواجہ ابو طالب کو کہ آپ کان میں کلمہ پڑھ دیجئے, لیکن کیا ہوا؟ نہیں پڑا. فرمایا لقطت النار علی العار, جہنم میں جانا تو پسند کروں گا لیکن عار پسند نہیں کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اب تو میں پوری دنیا کا حاکم ہو گیا, اللہ نے مجھے اتنی قوت عطا کر دی, اللہ نے مجھے اتنی طاقت دے دی کہ میں جس چیز کا حکم دے دوں سب میرے تابع اور ماتحت ہیں. جب انسان کے اندر یہ فرعونیت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو اور لمبا کرتے ہیں اور لمبا کرتے ہیں اور لمبا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اب اس نے خوب ظلم کر لیا پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کی جب رسی کھینچتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے اللہ میں کیا تھا, پھر وہ کہتا ہے اللہ میں کیا تھا, میں نے کیا کیا یہ. لیکن اب اس کو رونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر زندگی کے اندر توبہ کر لیتا, اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرتا, لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا, من لم يرحم صغیرنا ولم يؤخر كبيرنا فليس منا, جو ہمارے بوڑھوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بچوں سے محبت نہ کرے, فليس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہم سوچیں, ہم عصبیت کے اوپر لڑ رہے ہیں, ہم لسانیت کے اوپر لڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو بوڑھوں سے محبت نہ کرے, بوڑھوں پر رحم نہ کرے. آج نہ بوڑھا دیکھتے ہیں, نہ بچہ دیکھتے ہیں, نہ جوان دیکھتے ہیں, مار کر چلے جاتے ہیں. ارے مارنے والے کے اوپر بھی کوئی ذات ہے. ہر طاقت کے اوپر ایک طاقت ہوتی ہے, ہر طاقت کے اوپر ایک طاقت ہے. جب وہ طاقت حرکت کے اندر آتی ہے دنیا کے ممالک کے اندر, ہر ملک کے اوپر ایک ملک ہے. جب وہ ملک حکم دے دیتا ہے کہ فلاں ملک اس طریقے سے کرے, بھائی تجھے کیا ضرورت پڑی ہے حکم دینے کی, وہ جیسے چاہے کرے. لیکن وہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میری حاکمیت ہے, میری جبریت ہے, میں اپنے جبر کے ذریعے لوگوں سے منواؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو جبر پسند نہیں ہے. جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم ایک حد تک اللہ تعالیٰ برداشت فرماتے ہیں, اس حد کے بعد اللہ تعالیٰ جب ظالم کو گرفت میں لیتے ہیں تو پھر اس کے نہ سر کے اوپر آسمان نظر آتا ہے, نہ پاؤں کے نیچے اس کی زمین رہتی ہے. اس لیے بزرگان دین نے کیا لکھا ہے, فرمایا کہ اپنے ملازم کے اوپر بھی ظلم مت کرو. اپنا خادم ہے, آپ جس کو تنخواہ دے رہے, فرمایا اس کے اوپر بھی ظلم مت کرو. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خادم تھا. حضرت نے ایک دن اس کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا. پھر رات کو حضرت کو خیال آیا کہ میں نے آج اس کو زیادہ ڈانٹا ہے. کون؟ حضرت حکیم الامت مجدد الملت کے خلیفہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے. دادا نے فرمایا 12 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, 12 مرتبے. فرمایا حضرت کو رات کو جب خیال آیا تو حضرت نے فرمایا کہ چلو اس سے معافی مانگ کر کے آئے, یہ نہیں سوچا کہ میرا خادم ہے. پھر دادا نے فرمایا کہ اس کا گاؤں دور تھا اور حضرت رہتے بھی بالکل جنگل کے اندر تھے. دادا نے فرمایا حضرت کو راستہ بھی معلوم نہیں, حضرت کھیتوں کے اندر سے ہوتے ہوئے یہاں تک کہ حضرت کے کپڑے پھٹ گئے, زخم آ گئے, لیکن حضرت پوچھتے 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 آخر اس کے گاؤں پہنچ گئے. جب اس نے دیکھا حضرت کو, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ یہاں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آج میں نے تجھے کچھ زیادہ ڈانٹ دیا, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. تو اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, آپ میرے باپ کے برابر ہیں, آپ جب چاہیں مجھے مار سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں, آج میں نے تجھے ضرورت سے زیادہ ڈانٹا ہے, لہذا تو مجھے معاف کر. اس نے کہا حضرت میں چھوٹا, میں کس طرح معافی کر, یہ میرے اندر اتنی جسارت تھا. حضرت نے فرمایا جب تک تو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک عبد الغنی تیرے دروازے سے نہیں جائے گا. تب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت جب آپ مجبور کر رہے ہیں تو میں آپ ہی کا جملہ کہتا ہوں کہ جو کچھ تھا سب معاف ہے. حضرت نے فرمایا اب مجھے تسلی ہو گئی. پھر حضرت آئے, دادا نے فرمایا کہ حضرت تشریف لائے واپس. آ کر کے جب سوئے رات کو, تو رات کو خواب کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی. اور کیا زیارت نصیب ہوئی کہ دو کشتی آئے, ایک کشتی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں ایک کشتی میں بیٹھے ہیں, اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب خطبہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری کشتی کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ اے علی عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے جوڑ دو. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ دادا یہ جب یہ واقعہ بیان فرماتے تھے کہ یہ مقام تھا اللہ والوں کا کہ اگر کسی کے معاملے میں ذرا سی زیادتی ہو جائے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم تو اتنے بڑے عالم ہیں. ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو انسان کے اندر خود بخود عز و انکساری آ جاتی ہے. چھوٹے سے ملے گا محبت سے ملے گا, گناہگار سے ملے گا محبت کے ساتھ ملے گا. کیونکہ گناہگار کے گناہ سے نفرت کرے, گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے. یہ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جب گناہ گار آتا ہے تو وہ اس لیے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ نسبت اس کے جو دیندار ہے، کیوں؟ کہ تاکہ محبت پا کر ہو سکتا ہے اس کو بھی دین نصیب ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر کچھ اموال آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی یہ غنیمت کا مال ہے، تقسیم ہوگا. کچھ اہل مکہ اس میں ایسے تھے جو نئے اسلام لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب یعنی دل رکھنے کے لیے کچھ زیادہ عطا کر دیا. تو شیطان اسی وقت اہل مدینہ کے پاس آیا اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن والوں کو زیادہ دیا اور تم لوگوں کو کم دیا. جیسے ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان آپ کے صحابہ کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈال رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی وقت اٹھے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی کو کھڑا کیا اور تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اے صحابہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اہل مکہ کو میں نے زیادہ دیا ہے کیونکہ یہ میرے خطے کے یا میرے شہر کے لوگ ہیں، واللہ میں نے اس لیے زیادہ نہیں دیا، میں نے صرف اللہ کے نبی نے اس لیے زیادہ دیا ہے کہ ان کی تالیف قلبی ہو جائے، ان کو حوصلہ ہو جائے کہ ہم ایمان لائے تو ہم سے محبت کرنے والے ہیں. اور اے اہل مدینہ، تم یہ بتاؤ جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو یہ لوگ اپنا مال لے کر کے جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر کے جاؤ گے، کون تم میں زیادہ افضل ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنا روئے کہ ہماری گاڑیوں سے آنسو ٹپک رہے گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے یعنی تالیف قلبی فرمائی. فرمایا دیکھو اہل مکہ کو تو میں نے مال دے دیا، یہ جب جائیں گے مکے تو مال لے کر کے جائیں گے، کھائیں گے ختم ہو جائے گا، لیکن اے انصار، انصار مدینہ کی قربانیاں بھی تو کیا کیا تھیں، انصار مدینہ کی قربانیاں بھی کیا کیا تھیں. تو فرمایا اے انصار مدینہ، جب تم جاؤ گے تو میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم اللہ کے نبی کو لے کر کے جا رہے ہو، دنیا نہیں ملی تو کیا ہوا، اللہ کا نبی تمہارے ساتھ جا رہا ہے. صحابہ رونے لگے اور توبہ کی صحابہ نے. تو بعض دفعہ تالیف قلبی کے لیے محبت زیادہ کرنی پڑتی ہے گناہگار سے، کیوں؟ کہ کسی طریقے سے دین سے قریب آ جائے، تاکہ دین سے قریب آ جائے دین، کیونکہ اب اسلامی نظام ہے نہیں، نظام اسلامی تو ہے نہیں، کم سے کم محبت کے ذریعے اگر اس کو دعوت دے ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائے، اور اگر اسلامی نظام ہو تو پھر دعوت کیا ہے، پھر تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلا اور خلافت عثمانیہ تک چلتا رہا، آج مسلمانوں سے خلافت چلی گئی، وہ ساری چیزیں چلی گئیں. آج قتل کرتے وقت انسان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں، انسان کا خون سستا ہے، پانی مہنگا ہے یہاں پر. اگر ایک شخص کو خون بہانا ہو وہ خون کو سستا سمجھے گا، پانی کو مہنگا سمجھے گا، لیکن ایک قتل ناحق، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے اوپر لعنت فرماتے ہیں. الا من تاب، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن کیا تھا، ہدایت ان کے لیے اللہ نے لکھ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کی طرف سفیر بھیجا، سفیر بنا کر کے بھیجا کہ حضرت وحشی سے کہو ایمان لیا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دعوت تقریباً پانچ آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی، پانچ آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی حضرت رشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. لیکن جب ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے رشی، تو ایمان تو لے آیا، لیکن اگر تو میرے سامنے نہ تو تیری مہربانی ہوگی، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ یاد آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کس طرح فرمائی کہ مسلمہ ابن کذاب، جو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ظالم کی جرات دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ رہا ہے کہ من مسلمہ کذاب الى محمد رسول اللہ، کہ مسلمہ کذاب کی طرف سے خط ہے. کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ میں اور آپ رسالت میں آدھے آدھے شریک ہیں، میں اور رسالت میں آدھے آدھے دونوں شریک ہیں، اور جو زمین ہے سرزمین عرب اس کے اندر بھی ہم دونوں شریک ہیں، لیکن اے محمد یہ قریش جو ہے یہ مجھے زمین لینے نہیں دیں گے، مجھے معلوم ہے یہ بہت ظالم ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور جو سفیر خط لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے جو مسلمہ ابن کذاب کا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ اگر دنیا کے اندر یہ اصول نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہ کیا جائے تو میں اسی وقت تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا. یہ کون فرما رہا ہے؟ جس کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا قتال کا مطلب کیا ہے؟ قتال کا مطلب نہیں سمجھے لوگ، قتال کا مطلب خون بہانا نہیں ہے، قتال کا مطلب کیا ہے؟ اعلی کلمۃ اللہ کو بلند کرنا ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے. بس اس کے لیے جو راستہ جو ذریعہ انتخاب کرے انسان، جو ذریعہ سامنے آئے اس ذریعہ اس اسباب کو اختیار کرے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا من محمد رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، من محمد رسول اللہ الى مسلمة الكذاب. یہ خط جا رہا ہے کس کے لیے؟ فرمایا محمد کی طرف سے مسلمہ کذاب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو نبی تھا نہ تو نبی ہے اور نہ تو کبھی نبی بنے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جب اس کے اوپر حملہ کیا تو قتل یہ کس کے ہاتھ ہوا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. پھر حضرت وحشی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے حالت جہالت کے اندر اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کو شہید کیا، اور حالت اسلام کے اندر میں نے اس دنیا کے سب سے بدترین انسان کو قتل کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ارے دعوی نبوت کر دیا تو کیا ہوا؟ اگر کسی نے دعوی نبوت کیا ہے مولانا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا رد کرنے کی؟ اگر ہمارے دل میں اتنا رحم ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھو، اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا؟ اگر مجھے یہ اجازت ہوتی کہ سفیروں کی گردن اڑا دینا اور سفیروں کو قتل کرنا دنیا کے اندر احتراماً ناجائز سمجھا جاتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ارے دوستو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا وہ نبی یہ الفاظ کہہ رہا ہے. کہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اگر تھوڑا پنسی نکلے جسم کے اندر اس کو کاٹ، جب جسم کا حصہ سڑ جائے خراب ہو جائے اس کو کاٹ دینا بہتر ہے نہ کہ اس کا تیمارداری کرنا. جسم میں ایک تھوڑا نکلتا ہے ڈاکٹر سے دوا لے آیا آدمی، 50 روپے کی دوا لایا صحیح ہو گیا، لیکن اگر وہی ناسور بن جائے کینسر بن جائے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اب اس کو کاٹنا پڑے گا. تو جب تک کفر اس حالت کے اندر رہے کہ اس کو دعوت کے ذریعے آپ اسلام کی طرف لا سکتے تو اس کو دعوت دے، لیکن اگر کفر سرکشی کے اوپر آ جائے تو مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ ان سے قتال کریں. صرف نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اگر یہ ہم یہ کہے کہ ہم تو اتنے قلیل تعداد کے اندر ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اسباب کے اوپر جب مسلمان نے نظر اسباب پہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست ملی، اور جب مسلمانوں نے نظر اسباب سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کی، اللہ تعالیٰ نے فتح کامیابی عطا فرمائی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر کامیابی کو موقوف نہیں رکھا. غزوہ احد کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. صحابہ کے قدم لڑکھڑا گئے، کیونکہ صحابہ جو محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے ویسی نہ کسی نے کی اور نہ کوئی کبھی کر سکتا ہے. صحابہ کے قدم لڑکھڑا گئے، اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت لے کر کے آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ کے گزر گئے. آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب فرمایا، افإن مات، اے صحابہ اگر نبی شہید ہو جاتا، او قتلا قلت تمہارا اعقابکم، تو کیا تم اپنی گردنوں کو اللہ کی طرف سے پھیر دیتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے، اگر تم ایسا کرتے فلن یضر اللہ شیئا، تم اللہ تعالیٰ کا ایک ذرہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. تو جب نبی کے اوپر اللہ نے ایمان اور اسلام کو موقوف نہیں رکھا، تو کسی کی ذات پر کیسے اللہ تعالیٰ اسلام کو موقوف رکھیں گے؟ آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہم نے فلاں کو ختم کر دیا، اسلام ختم ہو گیا. اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، جس دن سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے اللہ تعالیٰ کا نظام آ رہا ہے اور اس آج دن تک چل رہا ہے، اور جب تک قیامت کا سورج شروع نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام باقی رہے گا. جب تک اس دنیا کے اوپر ایک کلمہ پڑھنے والا بھی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جب ایک کلمہ پڑھنے والا ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت بھیج دیں گے. یہ کفار آج جو مستیوں کے اندر ہیں، آج جو سرکشی وہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری رسی ڈھیلی ہو گئی. ارے ان کو حیات ہماری وجہ سے ملی ہوئی ہے، ان کو جو کھانا پینا مل رہا ہے وہ ہماری وجہ سے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مسلمان کلمہ گو رکھے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ ابھی ان کو سباب برباد فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تمام مسلمان کافر ہو جاتے تو میں کفار کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بناتا. آج مسلمان کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ بولو بھائی. آدھے لوگ سو رہے ہیں، آدھے بول رہے ہیں، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کسی طریقے سے میرے پاس کیا آ جائے؟ مال آ جائے. ارے دوستو، اگر ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو اس سے بڑھ کر ساری دنیا کا مال دے کر کے بھی انسان قبر کے اندر چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے گا. اگر کسی کا ایک ظلم کیا ہے یا کسی کا قرض ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر اپنی ساری دنیا کی دولت جمع کر کر کے رکھ دے کہ یا اللہ اس کے یہ بدلے میں میری جان کی خلاصی مل جائے، تو بھی نہیں ملے گی. ایمان اتنی بڑی چیز ہے. آج ہم نے ایمان کو معمولی سمجھ لیا کہ ایمان کیا چیز ہے. ارے مسلمان تو ہم ہیں ہی، کیوں؟ ماں باپ مسلمان تھے، دادا دادی مسلمان تھے، نام مسلمانوں والا پڑ گیا، آج کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ کرنے کی؟ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری عید، آج عید کا تیسرا دن ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میری عید کے کتنے دن ہیں؟ پانچ دن. کتنے دن؟ فرمایا پانچ دن میری عید کے ہیں. نمبر ایک، پہلا دن وہ ہوتا ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کروں، وہ دن میری عید کا دن ہوتا ہے. آج ہم عید کے دن کو کیا سمجھتے ہیں کہ یار عید آئی، اچھے کپڑے پہنے، خوب بہترین کپڑے پہن کر کے گھومے پھرے اور کلفٹن گئے، تفریح کی، ہمارے عید کا دن پورا ہو گیا. صحابی کا قول سنے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا پہلا عید کا دن وہ ہے کہ جس دن میں اپنے رب کو ناراض نہ کروں وہ دن میرے لیے عید کا دن ہے. دوسرا عید کا دن کیا فرمایا؟ فرمایا دوسرا عید کا دن میرے لیے جب ہے کہ جب روح نکالنے والا فرشتہ آئے تو وہ فرشتہ میری روح نکالنے آئے جو نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے. وہ فرشتہ آئے جو نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے. دوسرا عید کا دن میرا وہ ہوگا. اور تیسرا عید کا دن فرمایا کہ تیسرا دن وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سفید کر دیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ کر دیں گے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمایا, ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. آج اگر مالک بڑی فیکٹری کا مالک ہے, اپنی فیکٹری کے اندر کیا کرتا ہے؟ کیمرہ لگا دیتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے تو نوکر کیا کہتا ہے؟ یار مالک نگرانی کر رہا ہے, اگر کام میں کوتاہی کی تو ایسا نہ ہو کہیں پکڑا جاؤں. دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تو یہاں دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب چیزیں سامنے رکھ دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تمہاری زبان میں بند کر دوں گا. وتكلمنا ايديهم, تمہارا منہ تمہارا ہاتھ خود گواہی دے گا میں نے کیا کیا کام کیے. وتشهد ارجلهم, تمہارا پاؤں گواہی دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے کیا کیا ہے. یعنی انسان کا ہر عضو اس دن اس سے باغی ہو جائے گا اور وہ انسان حیران و پریشان کھڑا ہوگا کہ یا اللہ یہ جسم جس کی میں نے اتنی خدمت کی دنیا کے اندر کہ اگر ہاتھ میں درد ہوتا تھا تو میں فوراً دوا کھا لیتا تھا, اگر سر میں درد ہوتا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا, آج یہی سر یہی آنکھ یہی زبان یہی ہاتھ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہی گواہی دیں گے. یہ دو چیزیں ایسی رکھ دی اللہ نے کہ ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. اس زمانے میں مثال موجود ہے, ٹیپ ریکارڈر رکھ دیتے ہیں سب کچھ جمع ہو جاتا ہے اس کے اندر, بعد میں سامنے رکھ دیتے ہیں بٹن دبا دیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھیں گے. وہ شخص انکار کر دے گا, یا اللہ یہ میرا نامہ اعمال ہی نہیں ہے, یہ نامہ اعمال میرا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ آپ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رحمان کاتبی فرشتوں کو بلائیں گے, دونوں فرمائیں گے لاؤ اس کا نامہ اعمال پیش کرو, دکھاؤ اس کو. آج تو ویڈیو بن کر کے جمع ہو جاتی ہے, لوگ اس سے ڈرتے ہیں. جب قیامت کے دن پیش ہوگی دوستو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ آج باپ کے سامنے بیٹا کھڑا ہوتے ہوئے کانپتا ہے, مرید شیخ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے کانپتا ہے, چھوٹا انسان اپنے بڑے افسر کے سامنے کھڑا ہوتے وقت کانپتا ہے. انسان کے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس وقت ہم سوچے اللہ تعالیٰ کیا معاملہ, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے, ہمارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ ستاری کا پردہ قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر اگر ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے تو جو لوگ آج ہاتھ چومنے والے ہیں وہی لوگ جوتے مارنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاریت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپا لیتے ہیں, نہیں میرا بندہ ہے چلو کوئی بات نہیں. لیکن جب انسان اگر باز نہ آئے پھر اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا دوسری پہلی چیز جو ہی تھی, تیسری چیز یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن چہرے کیا ہوں گے؟ سفید اور سیاہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دن میرا چہرہ اگر سفید فرما دے تو میں سمجھوں گا آج میرا عید کا تیسرا دن ہے. اور فرمایا چوتھا عید کا دن کون سا ہوگا؟ فرمایا جب پل صراط کے اوپر سے اللہ تعالیٰ مجھے ہوا کی طرح سے گزار دے, میں سمجھوں گا میری عید ہو گئی. اور پانچواں اور آخری جو آخری حد انسان کی خواہش ہے کہ جب میں اللہ کی اللہ تعالیٰ میرا سب کچھ سارے پروسیجر سے میں گزر جاؤں اور جب جنت کے دروازے پر پہنچوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے, یہ میرا آخری عید کا دن ہوگا. اس کے بعد تو عید ہی عید ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر عید ہی عید ہے. آج ہم عید کا معنی ہم نے کچھ اور سمجھ لیا. آج عید کو ہم اپنے طریقے سے مناتے ہیں. عید عبادت ہے. عید کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی. بولو بھائی, کی جاتی ہے. اگر ایک شخص عبادت کر رہا ہے, فجر کی نماز کے لیے آیا اور کہتا ہے محبت کے اندر میں 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھوں گا, کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت آج بہت جوش مار رہی ہے کہ اللہ کے سامنے میں 2 سجدے زیادہ کروں, لہذا آج میں فجر کی 3 رکعت پڑھتا ہوں. بتاؤ کوئی مانے گا؟ اور اگر آ کر کے یہ کہے کہ آج تو سستی ہے, میں فجر کی 1 رکعت پڑھوں گا, مانے گا؟ ہر سبزی بیچنے والا بھی ٹوک دے گا کہ ابھی یہ کیا کر رہا ہے. جو اللہ نے حد مقرر کی ہے تو اس حد سے نہ بڑھ اور نہ پیچھے ہٹ, جتنی حد ہے اسی حد کے اوپر رہے. تو جب عبادات, نماز میں ہم ایسا نہیں کرتے, روزے میں ہم ایسا نہیں کرتے, حج میں ہم ایسا نہیں کرتے, زکات میں ہم ایسا نہیں کرتے, جہاد میں ہم ایسا نہیں کرتے, اپنے معاملات, اپنی معاشرت اور اپنے جتنی خوشیاں اور غم ہیں, غموں کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں, غم کو جان پوچھ کر کے یاد کر کے رویا جاتا ہے کہ فلاں مر گیا. سوچ کر بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں کہ فلاں مر گیا, ارے وہ تو مرنے والا مر گیا. یہ سوچو کہ حالت ایمان میں گیا نہیں. اگر حالت ایمان میں چلا گیا تو آج جناب نبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا بالکل, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی, بیٹی تھی, اکلوتی تھی. آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ, سب کو باہر نکال دیا, سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال دیا, صرف اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ, اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی اور صحابیہ بھی تھی, فرماتی ہے کہ میں رونے لگی, رونے لگی. پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے فاطمہ, رو مت, میرے بعد تو سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملے گی. یعنی تو بھی زیادہ دن دنیا میں نہیں رہے گی, سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور ہنسنے لگے. تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ جب ہنسی ہوئی نکلی اور رونے کی آواز کمرے سے آئی تھی, تو پوچھا یہ کیا معاملہ تھا کہ ایک دفعہ رونے کی آواز آئی بعد میں ہنسنے کی آواز آئی؟ فرمایا پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, تو میرا باپ جا رہا تھا, مجھے رونا آ گیا, لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اے فاطمہ, اس دنیا میں سب سے پہلے تیری ملاقات مجھ سے ہوگی, تو مجھے ہنسی آ گئی کہ میں شکر ہے کہ میری رفاقت ٹوٹے گی نہیں, میں اللہ کے نبی سے جلد سے جلد جا کر کے مل جاؤں گی. آج حالت ایمان میں اگر ایک مومن چلا گیا, اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ اس کو کلمہ مرتے وقت اگر نصیب ہو گیا تو اس کی دنیا بھی بن گئی, اس کی آخرت بھی بن گئی, اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو گیا. کیونکہ سب سے آخری کلمہ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کلمہ پڑھا صبح, رات کو اس کا انتقال ہو گیا, تو کیا صبح والا کلمہ اس کے کام آئے گا؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جی بالکل کام آئے گا, اگر اس نے خلاف کلمے کے خلاف کوئی عمل نہ کیا ہو اور کوئی کفریہ بات نہ کی ہو. اگر کوئی کفریہ بات نہیں کی, کوئی فسق و فجور نہیں کیا, صبح کلمہ پڑھا تھا, رات کو انتقال ہوتا ہے, تو بھی حالت ایمان میں جائے گا. اور مرتے وقت اگر کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ, سبحان اللہ, یہ چیز اللہ تعالیٰ نصیب سے عطا فرماتے ہیں. اللہ سے مانگے ان چیزوں کو کہ اللہ, دادا کیا دعا فرماتے تھے حالت صحت میں, یہ دعا فرمایا کرتے تھے, سبھیوں نے دیکھا کہ اللہ کیا دعا تھی, صحت اور استقامت, سلامتی ایمان, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا سے زندہ رکھ, اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ اٹھا لے اس دنیا سے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا, فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز عافیت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وشکر العافیہ فی الدنیا والآخرہ, کہ تم ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عافیت ہے. اور عافیت کیا ہے؟ عافیت کی دو قسمیں، ایک عافیت فی الجسم ہے اور ایک عافیت فی الروح ہے، کہ اللہ تعالیٰ روح کو بھی گناہوں سے بچائے، کہ روح گناہ کر کے کمزور نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جسم کو بھی بیماریوں سے بچائے کہ یعنی جسم کمزور نہ ہو. کیوں؟ اگر انسان معذور ہو جاتا ہے تو پھر انسان محتاج ہو جاتا ہے کسی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگی، پناہ مانگی. جو چلتے پھرتے چلا گیا اس کی کیا بات ہے؟ لہذا سلامتی ارادہ نے یہ دعا اکثر مانگا کرتے ارادہ کہ اللہ سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ اٹھا لے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حالت ایمان کے اندر اگر چلا گیا انسان تو اللہ تعالیٰ آگے کے سارے راستے آسان فرما دیں گے. اور اس دنیا سے ایمان کی حالت کے اندر نہیں گیا، اب خطرے کی بات ہے. آج ہم گناہ کرتے ہیں دوستو، گناہ کرتے وقت ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کس کو ناراض کیا ہے. آج اگر ملک کا حاکم، ملک کا حاکم ہے، اگر کوئی شخص اس کے خلاف بولتا ہے تو بولنے کے بعد وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم مجھ سے بدلہ لے. طاقتور کے خلاف بولتے وقت، غریب انسان اور کمزور طاقتور کے خلاف بولتے وقت سوچتا ہے کہیں وہ مجھ سے بدلہ نہ لے. طاقتوروں کا طاقتور جس نے طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے. اور جو آیت پڑھی میں نے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ تعالیٰ نے ساری حجتیں اتمام فرما دی، ساری حجتوں کا اتمام ہو گیا. اللہ نے کتاب نازل فرما دی، اپنا نبی بھیج دیا، پھر نبی کو صحابہ عطا فرمائے، ان صحابہ نے نبی کی باتوں پر عمل کر کے دکھلایا. خالی یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کتاب دے دی، اگر ایک بچے کو کتاب دے دی جائے کہ یہ کتاب لو اس کے اوپر عمل کرو تو اس کے لیے مشکل ہوگا، بنسبت اس کے کہ اس کو کتاب دینے کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکل کرایا جائے اور اس کے ساتھ بیٹھا جائے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ سب پریکٹیکل کر رہا ہوں، کس لیے؟ آسانی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، نبی بھیجا، اس کے بعد صحابہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بنائے، اور ان صحابہ نے محبت کر کے دکھلائی کہ محبت کی کس طرح جاتی ہے. اور یہ اللہ سے اسی طرح سے جڑا رہے. جو شخص اللہ والوں سے دور ہو گیا وہ کسی نہ کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا. حضرت حکیم الامت نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص اللہ والوں سے جڑ گیا، فرمایا آخری وقت مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے. چاہے زندگی میں کتنے گناہ کیے اس نے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یار دیکھو آج کل لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ بزرگوں سے تعلق ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. ارے اس کو چھوڑ، اپنا حال دیکھ. لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنی حالت دیکھنی چاہیے کہ ہماری حالت کیا ہے. اپنی حالت کی خبر نہیں، دوسروں کی خبر گیری کے لیے چلائے، پہلے اپنی طرف نظر کرے کہ میرے اعمال کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے، میں نے کتنی کوشش کی اللہ کے راستے میں. اپنی کوشش کو دیکھنے کے بعد پھر اپنے بھائی کی طرف دیکھے، پھر دوسرے مسلمان کی طرف دیکھے. جس کو اپنی فکر نہیں ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اپنے اہل عیال کو بچاؤ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے محلے کو بچاتے پھرو لیکن خود مت بچو. اللہ نے فرمایا پہلے خود بچو، پھر اس کے بعد اپنے اہل عیال کو بچاؤ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس کا برعکس ہو گیا. آج ہم اپنی فکر نہیں کرتے. ارے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اخلاق رذیلہ کو اللہ تعالیٰ اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرمائے، اوصاف رذیلہ کو اللہ تعالیٰ اوصاف حمیدہ سے تبدیل فرما دے. جب یہ ہو گیا میرے شیخ فرماتے تھے پھر انسان کے لیے سارا راستہ سارے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، ہاتھ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی، محبت دونوں عالم میں جا کر یہی پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. جس کو اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جب آنا جانا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کے مطابق بنا دیتے ہیں, اور بعض دفعہ شیخ سے مرید بڑھ بھی جاتا ہے. دادا نے ارشاد فرمایا بعض دفعہ مرید شیخ سے آگے بڑھ جاتا ہے, لیکن فرمایا جو بڑھ گیا اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو تھا ہی بڑا. فرمایا بطخ کا بچہ پانی کے اندر اگر مرغی کے نیچے بطخ کا انڈا رکھا جائے اور بطخ کا بچہ نکلے اور نکلتے ہی وہ جا کر کے پانی کے اندر تیرنا شروع کر دے اور بطخ کی حقارت کرنے لگے تو فرمایا یہ جائز ہے؟ کیا کہیں گے لوگ کہ دیکھ تجھے اتنے دن تو تیرے وہ جو انڈا تھا جس میں جان پڑی اس بطخ کی وجہ سے پڑی, آج تجھے تیرنا آ گیا تو تو اپنی ماں کی تذلیل کر رہا ہے. تو اگر شیخ سے اللہ تعالیٰ مرتبہ اونچا کر دے تو مرتبہ ملا کس کی وجہ سے؟ شیخ کی مرتبہ, شیخ کی صحبت کی برکت سے. تو اپنی طرف نظر نہ کرے کہ میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے دوستو سارا عالم کو اللہ تعالیٰ راضی کر دیتا ہے. من اتق اللہ عز وجل صار فی بلاده آمنا, حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو شخص مجھ سے ڈرتا ہے من اتق اللہ عز وجل صار فی بلاده آمنا, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرماتے ہیں. یہ ہے تقویٰ کے برکات, یہ ہے اللہ والوں سے محبت کرنے کا انجام کہ اللہ جہاں جاتا ہے نگاہ اقربا بدلی. دادا یہ شعر اکثر اپنے بیان میں پڑھتے تھے, نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا, نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. فرما اللہ تعالیٰ کی نظر جب بدل جاتی ہے تو پھر وہی انسان جو حاکم تھا آج کتوں کی طرح ذلیل ہو رہا. فرمایا کس نے نظر بدل دی؟ اللہ تعالیٰ جب ذلیل رسوا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی انسان نہیں پہ بچا سکتا. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, یہ عزت اور ذلت دوستو آخری بات کرتا ہوں کہ عزت اور ذلت دولت کے اندر نہیں ہے, عزت اور ذلت کس کے اندر ہے؟ دین کے اندر ہے. جو شخص دین پر جتنا مستقیم ہوگا جتنے استقامت کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی زیادہ عزت عطا فرمائیں گے, اس کو اتنی عزت ملے گی. لوگ کہتے ہیں اگر ہم دین پر آ گئے, اگر ہم نے گاڑی رکھ لی, ہم مولوی بن گئے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. دادا نے فرمایا مذاق نہیں اڑائیں گے, فرمایا کچھ دیر اڑائیں گے لیکن پھر اس کے بعد دعا بھی اسی سے کرائیں گے. فرمایا کہ ایک مثال دی دادا نے جی, فرمایا کہ دیکھو کلفٹن کے ساحل پر دو خیمے لگے, ایک خیمے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے جس کی نہ داڑھی نہ منہ چٹی پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے بابا جی ہیں, اور ایک خیمے کے اندر مان لو کہ حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ آ کر کے بیٹھ گئے. فرمایا کہ بتاؤ کس سے دعا کرانے جاؤ گے؟ بولے بھائی. تو فرمایا دیکھو خود فیصلہ کر لیا تم نے کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے, تو بس اگر دعا قبول کرانی ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے, اپنے حالات کو صحیح رکھنا ہے, اپنے شہر کے حالات کو صحیح رکھنا ہے, اپنے ملک کے حالات کو صحیح رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں کس چیز کے اوپر ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ خشکی اور سری میں جو فساد برپا ہوا ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اگر آج ہم اللہ کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر امن عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس شہر کے اندر جو لسانیت اور عصبیت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس کے اندر محبت سے مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جب ایک قرآن ہمارے لیے نازل فرمایا, ایک نبی ہمارے لیے نازل فرمایا, ایک کلمہ ہمیں عطا فرمایا, آج ہم رگ کے اندر فرق کر کے لڑ رہے ہیں, آج ہم زبان کے اندر فرق کر کے لڑ رہے ہیں, تو پنجابی تو سندھی تو مہاجر تو پٹھان, ارے یہ سب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ زبانوں کا اختلاف یہ کیا ہے؟ واختلاف والسنتکم والوانکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نشانی ہے. یہ تمہارے رنگوں کا اختلاف, یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف, یہ میری نشانی ہے. آج لوگوں نے اس کو جھگڑے کا باعث بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے, اور سارے عالم کا مسلمان جہاں بھی جس کونے میں بھی ہے جو مظلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے, ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد توفیق, محمد رضوان صاحب کے لیے دعائے مغفرت, اللہ تعالیٰ ان کو جنت بحشا عطا فرمائے. بھائی الطاف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی مشکل ہے اس کو آسان فرمائے. غیر ضروری فون بچے کے لیے, میرے لیے اور متعلقین کے لیے صحت جسمانی اور روحانی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت جسمانی اور روحانی دونوں عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا میں بے روزگار ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار اور وافر مقدار میں جلد سے جلد عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ 3-4 ماہ ہو گئے, پیٹ خراب ہے, کمزوری بڑھ گئی ہے, شادی کے لیے اچھا رشتہ مل جائے, اور کیونکہ میرے والدین نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بھی جملہ جائے حاجتوں کو پورا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے مالی مشکلات کا شکار ہوں, بے روزگار ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مالی مشکلات کو دور فرمائے. ایک صاحب نے لکھا مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے اور میری عمر 18 سال ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا سے تبدیل فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے المومن کی جملہ خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے المومن کے ساتھ رحم و کرم, فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے عالم اسلام پر رحم فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کے اندر امن قائم فرما. یا اللہ خاص طور پر اس کی وقت جو کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے, یا اللہ اس آگ کو ٹھنڈا فرما, اور جو ظالم لوگ یا اللہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ جو جن لوگوں کے دلوں کے اندر تعصب اور عصبیت ہے, یا اللہ اپنے کرم سے اس کو دور فرما, اس کو محبت سے تبدیل فرما, آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما, اور مسلمانوں کی باہمی رنجشوں کو یا اللہ محبت سے تبدیل فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کے درمیان محبت قائم فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کو امن عطا فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے بڑے ہیں, یا اللہ میرے دادا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ میرے دادا کو 120 سال کی عمر خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما, اور یا اللہ ان بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کا سایہ تاجر ہم سب کے سروں پر قائم فرما. اور یا اللہ حضرت روز محمد صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا, یا اللہ ان کی بخشرت فرما, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کے ساتھ اپنے شایان نشان معاملہ فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی چاند رات کو حالت ایمان میں ان کا انتقال ہوا, یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کا بلا حساب و کتاب ان کو جنت عطا فرما. یا اللہ اور بھی جو لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو نہیں کہہ سکے, یا اللہ ہم سب کی جملہ جائز حاجتوں کو پورا فرما, اور یا اللہ جملہ جائز مشکلات کو دور فرما. یا اللہ جملہ مشکلات کے اندر آسانی پیدا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, ہماری تجارت کے اندر برکت عطا فرما, ہمارے یا اللہ ہمارے دین میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دین میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.